إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوة غور وفكر، إنما يتذكر أولو الألباب. یہ آج دوسری نشست ہے بریلویت احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا بریلویت کے اہم عقائد اور ملفوظات میں سے چند باتیں بیان کی تھیں، اور آج کے اس نشست میں ان عقائد کا رد قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک نصیحت ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا، کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیتا ہے بچپن سے، وہ 30 یا 40 سال اس عقیدے میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے آسان بات نہیں کہ ایک مرتبہ کوئی نصیحت سن کے یا بات سن کے اس کو چھوڑ دے، بہت مشکل بات ہے. لے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عالم جس نے ان عقائد کا رد کیا ہو اس کا ساتھ مل جائے، اور ایسا عالم جس کو بریلوی حضرات بھی معتبر سمجھتے ہوں اور ان کی بات کر رد نہ کر سکے. کیونکہ اگر ہم اپنے علماء کی بات کرتے ہیں، شیخ بن تیمیہ کی بات کرتے ہیں، ابن القیم کی بات کرتے ہیں، شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البانی کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، ان کی بات تو سننی ہی نہیں ہے کیونکہ وہابی کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا عالم مجھے ملا جس کی بات کو انشاءاللہ رد نہیں کر سکیں گے اور کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو آج کے درس میں انشاءاللہ میں ان عقائد باطل عقائد کے رد کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ بریلوی جو ہیں حقیقتاً وہ حنفی ہیں. جیسے ملفوظات میں احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ حنفی نماز پڑھیں گے، اور فتاوی عالمگیری کا بھی انہوں نے ذکر کیا ملفوظات میں، اور بہت سارے مسائل جو حنفی فقہ سے لیے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے کہ امیر رضا خان بریلوی جو ہیں وہ حنفی ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی انشاءاللہ مختصر میں بیان کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان عقائد کا رد کیا. مختصر عقیدہ بریلویت کا جو میں نے پیچھے درس میں بیان کیا تھا، پانچ چیزوں پر مشتمل ہے مختصر، یا پانچ بنیادیں سمجھ لیں آپ، بریلویت کی پانچ بنیادیں ہیں. نمبر ایک، غیر اللہ سے مدد و استعانت. نمبر دو، کن فیکون اور تصرف غیر اللہ کے لیے. نمبر تین، علم غیب مطلق، یعنی غیر اللہ انبیاء ہیں اولیاء ہیں یہ علم غیب مطلق جانتے ہیں. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں، بشر نہیں ہیں. اور نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. یہ بنیادی عقائد ہیں، باقی سماع موتا ہے اور باقی اور مسائل ہیں، تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ پانچ بنیادیں اسی پہ میں بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے مدد و استعانت. تو دیکھیں یہ جو پانچ مسئلے میں نے بیان کیے ہیں ان کا تعلق جو ہے عقیدے کی بنیاد سے ہے، یعنی کوئی فروعی مسائل نہیں ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اور عقیدے ایمان کی بنیاد میں سے توحید سے اس کا تعلق ہے، ان عقائد کا تعلق توحید سے ہے، یعنی مدد و استعانت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دعا و پکار اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا، یعنی دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا، یہ توحید فی العبادہ ہے۔ یاد ہے ساتھیوں کو توحید کی قسمیں، جیسا بھول گئے، توحید ایک ماننا، لغت کے لحاظ سے توحید مطلب ہے واحد سے لیا گیا ایک ماننا، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور خصوصیات میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے تین حق ہیں، یاد رکھیں تین خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، یہ کسی اور کے لیے، جب ہم کہتے ہیں مخصوص ہیں یعنی کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ نمبر ایک ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور ربوبیت میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، پیدا کرنے والا، رزق عطا فرمانے والا، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ہیں، لیکن یہ ربوبیت کی صفات ہیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کیونکہ اس موضوع سے اس کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کا، رب اسے کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں، نمبر ایک خالق پیدا کرنے والا، نمبر دو رازق رزق عطا فرمانے والا، نمبر تین مالک، نمبر چار تدبیر کرنے والا، نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک، نمبر چھ زندگی موت کا مالک، نمبر سات مشکل کشا، نمبر آٹھ حاجت روا۔ یہ صفات ہیں ربوبیت کی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے لیے صرف کرنا اسے کہتے ہیں شرک فی الربوبیہ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ صفات خاص کرنے سے کہتے ہیں توحید فی الربوبیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، یہ صفات جو ابھی میں نے بیان کی ربوبیت کی بھی ہیں، یہ عام صفات بھی ہیں، خبر صفات ہیں، فعلی صفات ہیں، ذاتی صفات ہیں مختلف، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے، علم کی صفت، قدرت کی صفت، ارادے کی صفت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، یہ سارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پیارے پیارے، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ہر نام میں کوئی نہ کوئی صفت ہے، یعنی ہر نام ایک صفت پر مشتمل ہے۔ تو یہ صفات جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا توحید فی الاسماء و صفات ہے، ان صفات کو کسی اور کے لیے صرف کرنا یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صلی اللہ علیہ وسلم، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان عبادات کو صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے، اور غیر اللہ کے لیے ان عبادات کو صرف کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے۔ بات یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی، تو آئیے دیکھتے ہیں مدد و استعانت۔ مدد و استعانت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مدد مانگنے یعنی یا اللہ میری مدد فرما، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیوں؟ کیونکہ یا اللہ عربی زبان میں ندا ہے، ندا کہتے ہیں پکار کو، اور پکارنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس نے یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک فی العبادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا، واضح طریقے سے بیان کیا، کیونکہ اسی توحید کے لیے ہی جن نے اس کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی توحید کے لیے ہی اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کبھی نہ کرو۔ جہاد کو مشروع کیا، گردنیں کٹی، عورتیں بیوہ ہوئی، بچی یتیم ہوئی، کیوں؟ اسی توحید کے لیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وَقَاتِلُوا مُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ قتال کرو، ان کے خلاف جنگ کرو. یہ کس لیے؟ صرف توحید کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جب اتنی سنگین معاملہ ہے، جنت اور دوزخ بھی صرف توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب معاملہ اتنی سنگین ہے تو اس کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پورا پورا قرآن مجید آپ دیکھیں، سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک توحید کے مسائل موجود ہیں. یا تو توحید کا حکم ہے، یا توحید کے ضد شرک ہے، اس سے آگاہ کیا جا رہا، منع کیا جا رہا ہے، یا موحدین کے لیے جنت ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا ہے، یا ان کے مخالف جو مشرکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب رکھا ہے، یا قصے کہانیاں ہیں اسی توحید کے بارے میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی گزرے ہیں اسی توحید کی دعوت دیتے تھے، یعنی پورا کا پورا قرآن مجید اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. باقی احکام مسائل بھی موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے. اور قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے توحید کے مسئلے کو بیان کیا. نمبر ایک، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، حق ہیں، ان کو خاص الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں، الفاظ تخصیص سے. اور معذرت، کچھ علمی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اس کی معذرت ہے، اس کی ضرورت ہے. باقی جو علمی گفتگو علماء کے ساتھ ہم الگ طریقے سے کریں گے، غلط فہموں کا ازالہ، وہ خاص درس ہوگا کبھی انشاءاللہ، وہ علماء سے مخاطب ہو. اب تو ہم عوام الناس سے خطاب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص حق ہیں ان کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے قرآن مجید میں. اور انشاءاللہ جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ تینوں حق ان چیزوں میں موجود ہیں، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تخصیص کے الفاظ جو ہیں میں تین یہاں پہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، انما کا لفظ، انما، انما یعنی صرف اور صرف. انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں وہ صرف اور صرف آٹھ لوگوں کے لیے ہے، آٹھ قسم کے لوگوں جو اس کو مستحق ہیں، ناوا نہیں ہے. تو ہمیں کیا پتہ، کیسے پتہ چلا کہ ناوا نہیں ہے؟ انما کے لفظ سے، یعنی صرف اور صرف یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں. دوسرا طریقہ ہے تقدیم المفعول، جو مفعول بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو آگے پہلے بیان کیا جائے، فعل سے پہلے اور فاعل سے پہلے. اس کا مطلب ہے تخصیص، صرف اور صرف. یعنی تخصیص کا مطلب ہے صرف اور صرف آ کے لگا دیں ترجمے میں، صرف اور صرف. اور تیسرا ہے الاستفہام فی سیاق النفی. اب اس کی مثال انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. دوسرا طریقہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے توحید کو بیان کرنے کا، وہ جو توحید کی ضد ہے شرک، شرک کو عام الفاظ سے بیان کیا، عام الفاظ سے. الفاظ العموم سات قسم کے ہیں. اور یہ اس لیے کہ شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے اور کسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے. یعنی اگر شرک کرنے والا عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، یا نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ، کوئی بھی ہے، اگر شرک ہو جائے تو اس کی معافی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے ہم تیرے بھی عمل اغارت کر دیں، ضائع کر دیں. تو ان کے بعد کون ہو سکتا ہے جس کے لیے شرک جائز ہو؟ کسی کے لیے بھی نہیں. اور جسے شریک بنایا جا رہا ہے کتنے بڑے ذات کیوں نہ ہو، چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو، شرک کے معاملے میں سب برابر ہے. یعنی جس نے بھی پتھر کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا اور بت کو سجدہ کیا وہ بھی مشرک ہے، اور جس نے قبر کو سجدہ کیا وہ بھی مشرک ہے، جس نے نبی کو پکارا وہ بھی مشرک ہے، جس نے ولی کو پکارا وہ بھی مشرک ہے. تو یہ کہتے ہیں الفاظ العموم، یعنی توحید کی ضد جو شرک ہے اسے اللہ تعالیٰ نے الفاظ العموم سے بیان کیا. اور تیسرا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا توحید کے معاملے میں حکم دیا فعل امر سے، اور شرک کے معاملے میں نہیں. اور چوتھا طریقہ تھا کہ جس نے بھی نافرمانی کی یا ان مسائل کو نہیں سمجھا اس کے لیے شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے مرتب کر کے رکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان مسائل کو جو پانچ میں نے بیان کی ہیں، مدد و استعانت، کن فیکون علم غیب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں, اور حاضر و ناظر کا مسئلہ. دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. مدد و استعانت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک, جیسے ابھی میں نے بیان کیا شرک فی العبادہ ہے, اور شرک فی العبادہ شرک اکبر ہے, دار الاسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کی دلیل سب سے پہلی جو سورت ہے قرآن مجید میں کون سی ہے, سورۃ الفاتحہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ, الحمد عبادت ہے, للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ عبادت جو حمد ہے, جو حمد و ثنا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے, غیر اللہ کے لیے صرف کرنا یہ شرک ہے. تو سب سے پہلا لفظ ہی یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی, الحمد للہ رب العالمین توحید فی العبادہ, توحید فی العبادہ کا اقرار ہے. الرحمن الرحیم الحمد للہ توحید فی العبادہ, رب العالمین رب توحید فی الربوبیہ, الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات, مالک یوم الدین توحید الربوبیہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ شاہد ہے مدد و استعانت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر جیسے سورت کے شروع میں جو سیاق کیسے آ رہا تھا, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سیاق یہ ہونا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک, یہ سیدھا. اللہ تعالیٰ نے اس سیاق کو توڑا کسی غرض کے لیے, کسی مقصد کے لیے, اور اس سیاق کو توڑ کے تبدیل کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کیا. وجہ کیا تھی, نعبدک و نستعینک میں مفعول اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایاک نعبد میں و ایاک نستعین مفعول کو آگے کر دیا, ایاک مفعول ہے, ایاک نعبد مفعول کو آگے اللہ تعالیٰ کر دیا. اور میں نے بھی بیان کیا مفعول کو آگے کرنا کون سی صیغت ہے, صیغت تخصیص, یعنی صرف اور صرف, یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم عبادت بھی صرف اور صرف تیری ہی کریں گے, اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ سے ہی لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ واضح بیان کیا ہے. تو یاد رکھیں عربی زبان ایک عظیم زبان ہے, واللہ عظیم زبان ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کو چنا ہے اپنے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس بہترین امت کے لیے, جس زبان کا زیر و زبر سے مفہوم تبدیل ہو جائے. دنیا کے کوئی ایسی زبان نہیں ہے, الفاظ تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن یہ وہ زبان ہے زیر زبر سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ کے پیش ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ کے لفظ پہ ہا پہ جو ہے زبر آ جائے تو مفہوم تبدیل ہو گیا. کلم اللہ, اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, کلم اللہ موسیٰ نے کلام کیا, اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا. اور جو منکرین صفات ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا نعوذ باللہ, وہ آیت کو وہ کلم اللہ نہیں پڑھتے, پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے, وہ کلم اللہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ایک حرف سے مفہوم تبدیل ہو گیا, فاعل سے مفعول ہو گیا ایک حرف سے. اور عربی زبان عربیوں کے لیے بہت آسان ہے اور عجمیوں کے لیے بھی آسان ہے سمجھنا, لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو توحید کے مسائل کو آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے, لیکن کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت اترتی مشرکین ایک دفعہ سنتے انکار کر دیتے. انہیں توحید کو سمجھا تھا, شرک کو بھی سمجھا تھا کہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کسی اور کے لیے نہ کرو. اس لیے سورہ صاد میں آپ دیکھیں مشرکین نے جب انکار کیا انہوں نے کیا کہا, اجعلت الالہ الہا واحدا ان ھذا لشرک. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں. ابو جہل کو پتہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین واضح الفاظ ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور دعا پکار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان میں نماز کو آدھا دب کر دیا, قسمت صلاۃ نصفین. جب میرا بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے میرے حمد و ثنا کی. جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ اور عہد ہے. میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ ایاک نعبد ویاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی عبادت کریں گے صرف تیرے لیے عبادت کریں گے، اور جب بھی دعا اور پکاریں گے صرف تیری ذات کو پکاریں گے. یہ وعدہ ہو گیا. اور ہر مسلمان صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے. ہر مسلمان کلمہ پڑھنے جو بھی نماز پڑھتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں یہ وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ وعدہ پورا کرے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست آسان کر دے گا آپ کے لیے، صراط مستقیم پر آپ رواداں رہیں گے. لیکن جب آپ یہ وعدہ توڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ میں کوئی وعدہ نہیں، پھر جس راستے پہ جانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. کل میسر لما خلق له، تم برائی کا راستہ اپنانا چاہتے ہو، بدعات خرافات کا راستہ اپنانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہو ایاک نعبد ویاک نستعین کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور اسی طریقے سے یہ بھی صیغۃ التخصیص سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین. میں صرف ایک ایک مثال بیان کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نفی کی شرک کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، سورۃ اعراف آیت نمبر 197. والذین تدعون من دونه، الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اسم موصول صیغ العموم میں سے ہے، یعنی جو بھی جس کو بھی تم پکارتے ہو. جس کو پکارتے ہو یعنی کون؟ صرف پتھر ہے، صرف درخت ہے، یا صرف بت ہے؟ نہیں. تدعو والذین تدعون من دونه، یعنی جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی معبودات آج موجود ہیں یا کسی زمانے میں آئیں گے، جس کے لیے تم عبادت صرف کر رہے ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں. اسے کہتے ہیں صیغ العموم، جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے شریک بنایا جائے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا شرک کون کر رہا ہے. یہ صیغ العموم ہے. والذین تدعون من دونه، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری نصرت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، خود مشکل میں ہوتے ہیں. جو خود محتاج ہے کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، یہ قاعدہ ہے، اور جو خود مشکل میں ہو کسی کے لیے مشکل کشا ہو نہیں سکتا. یہ بنیادی اصول ہیں، ہر عقل والے چیز کو سمجھتا ہے. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنی نصرت نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہ ہو، تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ نصرت، یہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے عطا فرمائے اور جسے چاہے لے لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے. اور دوسری آیت میں سورۃ فاطر آیت نمبر 13 میں اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونه، پھر وہی بات، الذین جن لوگوں کو تدعون من دونه اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جن بھی پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما یملکون من قطمیر. قطمیر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ما یملکون وہ مالک نہیں ہے. قطمیر کہتے ہیں، کھجور کا بھی کھائیے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے، دیکھا ہے کتنی باریک پردہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ اس پردے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور حق بات ہے، اس پردے کو دیکھو مائکروسکوپ کے نیچے، اس میں سیل ہے، زندہ ہے، عام پیپر نہیں ہے. انسانی ٹشو بنا سکتا ہے، پلاسٹک بنا سکتا ہے، یہ پیپر بنا سکتا ہے، لیکن زندہ پردہ بنا نہیں سکتا، نہ اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کے بس میں ہے. قطمیر یہ انسان، ٹیکنالوجی آج انسان کے قدموں کو چوم رہی ہے جیسے کہتے ہیں لوگ، لیکن قطمیر کا مالک آج بھی نہیں ہے یہ انسان، اور نہ کبھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، جاؤ جس کو پکارنا چاہتے ہو پکارو، لیکن وہ کبھی قطمیر نہیں پیدا کر سکتے، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہو سکتے. اب گٹھلی کے اوپر جو پردوں سے کیا حیثیت ہے؟ جو قطمیر پیدا نہیں کر سکتا وہ کبھی اولاد دے سکتا ہے؟ وہ کبھی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کہاں گئے تمہاری عقلیں؟ کیا سوچتے نہیں ہو تم؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایسی آیات کے آخر میں افلا تتقون افلا تعقلون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ کیا تمہاری عقل نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ باتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، صحیح ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مشہور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کو غلام، تو غلام کہتے ہیں 10 سال سے کم عمر والے بچے کو عربی میں غلام کہتے ہیں، اور لڑکی ہو تو اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ 10 سال سے کم لڑکی ہو تو کہتے ہیں جاریہ. ہاں جاریہ کہتے ہیں، جاریہ. لڑکا ہو تو غلام، لڑکی ہو تو جاریہ. اور جاریہ میں نے اس لیے کہا، مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جو لونڈی تھی وہ جاریہ تھی، اس کی عمر 10 سال سے کم تھی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے اور میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جاریہ کو پتہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ جاریہ کالی جاریہ لونڈی تھی، رنگ کالا تھا اور 10 سال سے کم عمر تھی، لیکن فطرت زندہ تھی، اس فطرت سے وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ، زمین میں ہر جگہ نہیں ہے. تو غلام کہتے ہیں 10 سال کم عمر لڑکے کو، اور جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم عمر لڑکی کو. فیض عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، غلام تھے، 10 سال سے کم عمر تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے، میں تجھے کچھ باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. لمبی حدیث ہے کہ جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا، اور جب بھی تم مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا. جب بھی سوال کرو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال، جب بھی پکارو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو، اور جب تمہیں ضرورت پڑے کسی کی مدد کی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. چھوٹے بچے نے صرف کان سے نہیں سنا، اپنے دل سے سمجھا اور زندگی ساری اس توحید میں گزار دی، اور زندگی ساری اس توحید کی دعوت دی، اور بہترین مفسر قرآن مجید کے عبداللہ بن عباس ہیں، جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللهم علمه التأويل. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرماتے ہیں الا ليوحدون، توحید کو ایسے سمجھا اور زندگی ساری توحید کا درس دیا، اور ان کے شاگردوں نے اس توحید کو پہنچا دیا. آج ہم آپ کے سامنے درس دے رہے ہیں. ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ انڈیا پاکستان میں کیا تھے؟ سب ہندو تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان کی محنت ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اپنی دنیا کو چھوڑا اور اس توحید کی دعوت دی، اور آج مشرق سے مغرب تک یہ توحید موجود ہے. تو مدد و استعانت میں ایک چیز اور میں وضاحت کر دوں، یہ بات واضح ہو گئی کہ مدد استعانت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اپنا حق کسی اور کو دے دے، کہ مجھ سے مدد بھی مانگو کسی اور سے بھی مانگو. اگر کوئی اور ہوتا اس کے لائق تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو. کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو پھر مجھ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگو صرف اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. جو اہم باتیں ہم بیان کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ ساتھی اکثر مخالفین کے سامنے آتے ہیں، مدد و استعانت کے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کیا حکم ہے؟ ساتھی جلد باز میں کہتے ہیں شرک ہے. نہیں، اس میں تفصیل ضروری ہے. مدد و استعانت کی قسمیں ہیں، کیونکہ عام مسائل، عام عمل جو ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس صورت کے تبدیل ہونے سے. آپ گاڑی کے سامنے کھڑے، ایک بھاری بیگ ہے اپنے گاڑی میں رکھنا ہے، آپ کسی ساتھی کو کہتے ہیں بیگ میرے ساتھ اٹھا، میری مدد کریں. اگر آپ کے ساتھی نے اس بیگ کو اٹھا کے آپ اسے گاڑی میں رکھ دیا، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو باعث اجر و ثواب ہے. ارشاد باری تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ مسلمان بھائی کا سامان اٹھا کے اس کی مدد کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے, صدقہ لکھا جائے گا آپ کے لیے, اجر و ثواب کا باعث ہے یہ. اس طریقے سے ایک شخص ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے, تو اس کی مدد اگر آپ کریں گے اس کاروبار میں تو آپ کے لیے یہ حرام ہے, لیکن شرک نہیں ہے. پہلے جائز تھا, یہ حرام ہے, کیونکہ سود کھانا حرام ہے اور سود کا ساتھ دینا بھی حرام ہے, لیکن شرک نہیں ہے. تیسری صورت ہے, آپ کا مسلمان بھائی مصیبت میں ہے, آپ نے دیکھا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, اب یہاں پر آپ پر واجب ہے اس کی مدد کرو, یہ حکم ہو گیا یہاں پہ واجب. یعنی ایک شخص روڈ سے گزر رہے ہیں, آپ بے ہوش ہو کر گر گیا, آپ کوئی بھی نہیں ہے, آپ اس کے پاس جاؤ, اس کو اٹھاؤ, پانی اس کے لیے لے کے آؤ, یا ٹیلی فون کرو ایمبولینس کو, تو یہ پر واجب ہو گئے اس وقت, کیونکہ اور کوئی نہیں وہاں پہ, تو یہاں پر مدد استعانت واجب ہو گئی. اور جو صورت شرک والی وہ ایک صورت ہے کہ جس چیز نے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخصوص کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس چیز میں مدد و استعانت مانگنا شرک ہے, یہ کلیہ ہے. یعنی جس کام پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, ان چیزوں کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. یعنی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر اولاد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے تو یہ توحید ہے, اگر اولاد آپ نے کسی اور ذات سے مانگی ہے تو یہ شرک ہے. تو یہ بہت اہم بات, اسے میں نے یہاں پہ تفصیل سے بیان کی ہے, کیونکہ مخالفین یہ کہتے ہیں اگر یہ شرک ہے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا, تو جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے پانی میں سے کیوں نکالتے ہو, مرنے دو اس کو پانی میں, یہ کہتے ہیں کیوں مدد کرتے ہو اس کو؟ یعنی ڈوبنے والا ڈوب کے مر جائے لیکن کسی سے مدد نہ مانگے, کیونکہ مدد مانگنا شرک ہے, یہ ہرگز درست نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اور ہمارے علماء میں سے کسی ایک عالم کا قول دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ ڈوبنے والے کی مدد کرنا شرک ہے, یا ڈوبنے والا کبھی کسی کو نہ پکارے مدد کے لیے. یاد رکھیں یہ کہیں سے, اور یہ چیلنج ہے, کوئی دکھا نہیں سکتا. جتنے بھی علماء موجود ہیں آج یا پہلے گزر چکے ہیں, اہل سنت و جماعت کے علماء, ایک لفظ دکھا دے جس نے کہا ہو کہ ڈوبنے والا یہ نہ کہے کہ میری مدد کرو, ہرگز نہیں. یہ ضرور کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد ان کاموں میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, یہ شرک ہے. رحمک اللہ. دوسرا مسئلہ ہے کن فیکون کا. کن فیکون کا مطلب ہے وہ ہو جائے, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے, ذو الجلال والاکرام, جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں. اور یہ حق اللہ تعالیٰ کا ایسا حق ہے جس کا تعلق ربوبیت سے ہے, مدد و استعانت جو تھا وہ عبادت کا حق تھا, یہ حق ربوبیت کا. اور ربوبیت اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور اس کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے, اور اس کی شان کی بلندی کی جو صفات ہیں ربوبیت کی صفات ہیں, ان صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کن فیکون, اللہ تعالیٰ جو چاہتے کر گزرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ یاسین آیت نمبر 82 میں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما, دیکھیں لفظ کون سا آیا, انما کون سا لفظ ہے, یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ صیغ التخصیص, یعنی صرف اور صرف آپ آگے لگا دیں. انما کا ترجمہ جب بھی کریں صرف اور صرف, انما امرہ, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اللہ تعالیٰ کا امر. اذا اراد شیئا, جب وہ کوئی چیز, کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, یہ ہو جائے, حکم دیتے ہیں کن فیکون, ہو جا, یہ ہو جا, وہ ہو گیا اسی وقت. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, جیسے میں نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب نبی ہیں, افضل الانبیاء والمرسلین ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, بہت بڑی جگہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ أَحْبَبْتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ، سورة القصص آیت نمبر 56 میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تم چاہتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے چاچا کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرتے صبح و شام ابو طالب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور خود بھی اس کوشش میں لگے رہتے صبح و شام قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کے، مختلف طریقے سے اس توحید کو ان کے دل میں ڈالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون ہوتا تو کیا وہ صرف کن فیکون سے ہدایت نہ دے سکتے؟ اہتدی فہتدا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جسے تم محبت کرتے، جسے آپ محبت کرتے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو، تو کن فیکون کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں واضح بات ہے، اور نعوذ باللہ اس میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے. کیسے؟ کیونکہ پاس کن فیکون تھا لیکن اپنے پیارے چچا کے لیے استعمال نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ یہ کن فیکون ایک، یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ عطا کی انہیں، کن فیکون موجود ہے ان کے پاس لیکن استعمال نہیں کرتے. یعنی ایک مثال ہے، آپ کے پاس ایک اسلحہ موجود ہے اور دشمن آیا ہے آپ پہ وار کر رہا ہے، اور آپ اسلحے کو چھپا کے رکھا ہے، وہ آپ کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، پھر بیوی کو قتل کر رہا ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ استعمال نہیں کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو تماشا، تو کوئی حکمت والا شخص ایسا کرے گا؟ ہاں اس وقت نہیں کرے جب اس کے پاس ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر موجود بھی ہے پھر بھی وہ استعمال نہ کرے تو یہ حکمت والے شخص کا عمل نہیں ہے، یاد رکھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ہو ام صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ قسم ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا، کبھی کنجوسی نہیں کی کسی چیز کی، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں. تو اپنے پیارے چچا کے لیے کن فیکون استعمال نہیں کیا. اور اسی طریقے سے غزوۃ احد میں دیکھیں، جنگ احد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، اور ان کے سامنے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اگر کن فیکون ہوتا تو اتنے قتل و غارت کی ضرورت کیا تھی؟ کن فیکون، سارے کے سارے جتنے بھی کافر تھے سب ایک ہی لفظ سے ختم ہو جاتے. اسی طریقے سے دیکھیں غزوہ احزاب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کو کھودا، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں ہوئیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے کیا تہائی حصہ کھجور کا نہ دے دیں. آخر کس وجہ، جن کے پاس کن فیکون ہے تو ضرورت کیا ہے اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ یہ حکمت کی منافی ہے میرے بھائیوں، یہ حکمت کی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طاقت دی ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہو. اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، روح نکل رہی ہے، اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، بے شک آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور دل وان القلب لیخشع، اور دل موم ہو جاتا ہے، خشوع خشوع سے بھر جاتا ہے. وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں. اگر کن فیکون ہوتا اپنے بیٹے میں جان نہ ڈال دیتے؟ اگر زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہوتی تو بیٹے کو زندہ کر دیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. اگر کن فیکون ہوتا، سب سے پیاری شخصیت اس دنیا میں کون ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حضرت عائشہ، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے والد تھے. بیٹا نہ دے سکے، لیکن حضرت عائشہ کا لقب کیا ہے؟ ام عبداللہ. جانتے ہیں آپ حضرت عائشہ کا لقب ہے ام عبداللہ؟ کیا عبداللہ ان کا بیٹا تھا؟ نہیں. تو یہ لقب کہاں سے آیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا نہ دے سکے لیکن نام دے سکے. تو نام تو کوئی بھی دے سکتا ہے، بیٹا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی کہ بیٹا ہو، اور بیٹا نہیں ہوا، تو کیا یہ حکمت ہے؟ اگر کن فیکون ہوتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بیٹا ہو جاتا، اور اپنی سب سے مقرب اور پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عنہم اجمعین کی بات مان لیتے، ان کو خوشی دے دیتے. دنیا کی خوشی تو تھی، کیوں محروم رکھا اپنے سب سے پیارے اور قریب بیوی سے؟ کن فیکون ہوتے ہوئے انہیں خوشی سے محروم رکھا. اور آج کے دور میں لوگ مانگتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہے ہو بیٹا دے رہے ہیں، سب سے پیارے بیوی کو بیٹا نہ دے سکے. اور آج کے دور میں جو پکار تو اسے بیٹا مل جاتا ہے. یاد رکھیں، اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے ساتھ یہ کبھی معاملہ نہ کرتے. یہ حق بات ہے، پیاروں کے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے کبھی؟ کیا نعوذ باللہ اس میں ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ایک طاقت ہے اور اپنے پیاروں کو نہیں دیتے؟ یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک شخص عالم ہے اور اپنا علم چھپاتے لوگوں کو نہیں دیتا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ ظالم نہیں ہے؟ لوگ پیاسے ان کے لیے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے علم کو چھپایا اس کے لیے جہنم میں اس کے لیے آگ کی لگام دی اس کے منہ پر ہوگی، اس کی سزا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں تھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں، احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی طریقے سے میں مختصر بیان کروں کہ اور بھی کن فیکون اور بھی جواب ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے تیسرا علم الغیب کا مسئلہ، وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا. علم الغیب کا مسئلہ، علم الغیب یاد رکھیں، غیب کہتے ہیں چھپی چیز کو، علم الغیب چھپی چیز کو جاننا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے. یاد رکھیں علم الغیب تین قسم کا ہوتا ہے، ماضی کا علم غیب جو گزر چکا، حاضر کا علم غیب جو ابھی ہو رہا ہے، اور مستقبل کا علم غیب جو ابھی آیا نہیں. ماضی کا جو علم غیب ہو چکا ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس سے گزرے وہ اللہ تعالیٰ بیان کیا، ہمارے لیے غیب تھا، ہمیں علم نہیں تھا، آج قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کا علم ہو گیا. حاضر میں اب ہم اس کمرے میں بند ہیں، یہ تو دیکھ رہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے، ہمیں علم ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہم جانتے ہیں؟ ہمارے لیے غیب ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ علم غیب کا مدعی ہے. اور علم غیب کا مدعی یاد رکھیں، یا تو جن کے ذریعے ہو کر سکتا ہے اگر وہ سچا ہے، یا وہ جھوٹا ہے. اور تیسری قسم ہے علم غیب مستقبل کی، جو ابھی وقت آیا نہیں، کچھ نجومیوں کے ذریعے سے علم غیب کی خبر دیتے ہیں، کچھ ہاتھ دے کے کچھ رمل کر کے، اور یہ سب شرکیہ کام ہے یاد رکھیں. اور علم غیب حاضر جو ابھی آنے والا ہے، قرآن مجید صحیح حدیث میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، اور اس میں کیا کیا ہوگا، آخرت میں میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط میں کیا ہوگا، جنت میں دوزخ میں، سب کا سب یہ مستقبل کا علم ہے، ابھی جو آیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیا ہے. اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کی دلیل میں دیکھیں، چند آیتیں بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الغیب للہ فانتظروا ان معکم من المنتظرین، سورۃ یونس آیت نمبر 20. شاہد ہے قل انما الغیب للہ، یہاں پر کیا لفظ ہے انما، اور انما ہوتا ہے یعنی صرف اور صرف، تخصیص ہے، صیغۃ التخصیص ہے، انما الغیب للہ، کہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی غیب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، انما پھر وہی صرف اور صرف قیامت کب ہوگی اس کا علم کسے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله، لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله، یہ کون سا صیغہ ہے؟ الاستفهام، الاستثناء، الاستثناء في سياق النفي، استفهام، الاستثناء في سياق النفي، يعني لا اله الا الله، اب لا نفي ہے، الا استثناء ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی واحد معبود ہے برحق اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر لا يعلم الغیب فی السماوات والارض الا اللہ، لا نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے. یہاں پر اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی، یعنی یہ صیغ التخصیص میں سے ہے، جیسے انما میں نے بتایا تھا، جیسے مفعول کو آگے بیان کرنا فعل اور فاعل سے، یہ سب صیغ التخصیص ہے. یعنی غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. یاد رکھے غیب کی دو قسمیں ہیں، علم غیب مطلق اور علم غیب نسبی. مطلق ہر چیز کا علم، ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، کسی اور کے لیے یہ صفت صرف کرنا شرک ہے، شرک فی الاسماء والصفات ہے. اور جو نسبی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم غیب کی خبر دے دے. نبی اسے کہتے ہیں جسے نبوت ملے، نبوت کہتے ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، جسے خبر ملے، کس چیز کی خبر؟ غیب کی خبر. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا وہ کسی نبی کو بھی نہیں اس کا علم، نہ نہ کسی فرشتوں کو علم ہے. تو یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے، علم غیب مطلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص رکھا ہے، جیسے قیامت کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا نکلے گا، اچھا یا برا، یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے. کوئی نفس کہاں مرے گی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص علم رکھا ہے، اور خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بس کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو علم غیر مطلق کی طرف ہو آتا ہے، علم غیر مطلق جو ہے یعنی جس کی کوئی قید، مطلق کہتے ہیں جس کی کوئی قید نہیں، نسبی کی قید ہے علم غیب کی. تو نسبی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، لیکن جو مطلق اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص رکھا. لیکن پچھلے درس میں جو ہم نے بیان کیا تھا علم غیب کے معاملے میں، بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق دیا ہے انبیاء کو، اولیاء کو، وہ سب جانتے ہیں. بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے، جسے ملفوظات میں میں نے بیان کیا تھا، عبدالوہاب شہرانی کا قصہ، کہ ولی اس وقت ولی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرید کے ساتھ نہ ہو ہمیشہ، اگر اس کی رسی بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، آپ یاد ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ہے، اس کے علم میں ہے. اگر ایک مرید ہے تو اس کے ساتھ ہے، دو ہے تو ان کے بھی ساتھ ہے، دس ہے تو ان کے بھی ساتھ ہے، اگر لاکھ ہیں تو ان کے بھی ساتھ ہے. جب سب کے ساتھ ہیں، سب کا علم رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاصیت کہاں ہے؟ اگر یہ ایک ولی کی یہ خاصیت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سب کے ساتھ ہے، سب کا علم رکھتے ہیں، اپنے علم سے سب کے ساتھ ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر اسے شرک نہیں کہتے تو مجھے بتائیں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک برابری کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ برابری کو کہتے ہیں، آپ میرے حصے دار ہیں، آپ میرے پارٹنر ہیں، یعنی میرے شریک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بزنس پارٹنر ہے میرا، میرا بزنس میں شریک ہے. جب یہ ولی بھی سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتا ہے، تو دونوں برابر ہوئے کہ نہیں؟ اسی کا نام شرک ہے. چوتھا معاملہ تھا نور البشر کا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں یا بشر ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے, ارشاد باری تعالیٰ سورۃ کہف آیت نمبر 110. آج جمعہ ہے اور ہر جمعہ میں سورۃ کہف پڑھی جاتی ہے, آپ جانتے ہیں فضیلت سورۃ کہف پڑھنے کی. آخری آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. یہاں پر کیا ہے, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے قل ان کو کہہ دیجیے انما, پھر وہی لفظ دیکھیں انما کس لیے ہے, تخصیص کے لیے, یعنی صرف اور صرف انا میں بشر مثلکم, میں بشر ہوں. کس نے کہا میں نور ہوں, لفظ دیکھیں انما تخصیص, پہلے قل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی تم ان لوگوں کو کہو جو تمہارے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ بشر ہے یا نہیں ہے, اس دور میں یا آج کے دور میں یا تا قیامت, یہ اعلان اب اپنی زبان مبارک سے کر دیں. قل انما صرف اور صرف تخصیص کے ساتھ, انا میں کوئی اور نہیں, پھر یہاں پہ تاکید کی بشر بشر ہوں, مثلکم اور تاکید. تو اس ایک چند الفاظ میں پانچ دفعہ تاکید کی گئی ہے, قل آپ کہیں کوئی اور نہ کہیں, اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو آگاہ کریں, خود اعلان کریں, قل انما تخصیص کے لیے صرف اور صرف انا میں بشر میں بشر ہوں. کیسا بشر, نوری بشر تو نہیں, نہیں مثلکم جیسے تم بشر مٹی کے پیدا کیا گیا. کیونکہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں نوری بشر, بشر تو مانتے ہیں لیکن نوری بشر ہے, یہ نوری بشر کہاں سے آیا, بشر تو مٹی کے ہوتے, اسی لفظ ہے مثلکم تمہارے مثل, جیسے تم بشر ہو میں بھی ویسا بشر ہوں, جھگڑا تو ختم ہو. اور آگے فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد, یہاں پر کیا ہے, پھر انما تخصیص, تمہارا الہ تمہارا معبود تمہارا رب تمہارا مشکل کشا تمہارا حاجت روا کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ واحد الہ ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں, اس کے برابر کوئی ذات نہیں آ سکتی. تو اس ایک آیت میں دونوں مسائل واضح ہوئے, ایک تو بشریت کا مسئلہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نور نہیں ہیں, عربی زبان سے ثابت کیا, قرآن مجید سے آیت سے ثابت کیا, اور اس آیت میں جو پانچ طریقے کا جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان یہ بیان کیا ہے, پانچ مؤکدات ہیں ان الفاظ میں. اور یاد رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہو, بہت بڑے خطرے میں ہیں, کیونکہ ایسے الفاظ نصارہ نے بھی کہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ وہ کافر ہیں. تو یاد رکھیں بہت خطرے کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں. یاد رکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وجعلوا له, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا, من عبادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے مخلوقات میں سے, جزء اللہ تعالیٰ کا حصہ, ان الانسان بے شک یہ انسان, الجنس کے لیے سارے کے سارے انسان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یاد رکھیں صرف یہود و نصارہ نہیں, اگرچہ آیت ان پہ اتری ہے لیکن قرآن مجید کہ احکام میں سے یہ بھی حکم اور قاعدہ ہے, العبرہ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب, کہ عبرت عموم میں ہوتی ہے. ان الانسان, ان النصارى نہیں فرمایا کہ یہ نصارہ جو ہیں مخصوص ہو جاتے, ان الانسان سارے کے سارے انسان جو یہ عقیدہ رکھیں یا رکھیں گے مستقبل میں, لکفور مبین کافر ہے, اور واضح مبین کافر ہے, واضح یعنی کوئی شک و شبہ نہیں. اور ایک صحیح حدیث میں بھی آیا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر, کہ میں بشر ہوں, اگر فیصلہ کرتا ہوں اور فیصلے میں کبھی میں بھول جاؤں تو یاد رکھیں اگر جان بوجھ کے تم لوگ کسی کا حق کھا جاتے ہو تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا, میں تو ظاہر لوگوں کی باتیں سن کے فیصلہ کر دیتا ہوں. کتنی عظیم بات ہے, کتنی, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنے سنے پہ فیصلہ کرتے ہیں. کچھ دوسری بات میں ہے کہ کچھ لوگ زبان لوگوں کی تیز ہوتی ہے, تو حق کو چھپا کے باطل بڑی تیزی سے بیان کرتے ہیں اور دیکھنے والا متاثر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق پہ ہے، وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ اس نے ظاہر دل کی حال تو کوئی نہیں جانتا، ظاہر جو فیصلہ کرتا ہے اگر اس میں غلطی بھی ہو جائے تو فیصلہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے شواہد کو دیکھ کے ظاہر دیکھ فیصلہ کر دیا۔ دل کے معاملے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں میں بشر ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حرام مال لے کے نہ کھائے۔ اس میں قصہ بھی مجھے یاد آیا، صحیح بخاری مسلم میں مشہور قصہ ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتیں آئیں، دونوں ایک شخص کی بیویاں تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی، بچہ تھا، بڑی کہتی میرا بچہ، چھوٹی کہتی میرا بچہ ہے، اور جو بڑی تھی بڑی تیز تھی، اور چھوٹی نے یہ دیکھا کہ بچہ تو واقعی وہ تھا بھی چھوٹی کا بچہ وہ، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بچے کو لے گی، جیسے انسان کے ہوش و حواس کھونے جاتے تھوڑی سی دیر کے لیے، تو وہ بیچاری خاموش ہو گئی، کیونکہ دوسری جو تھی وہ زیادہ بولتی تھی، تیز بولتی تھی۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ اس کے حق میں فیصلہ کر لیا، لو جو تمہارا بچہ ہے، ظاہر دیکھے وہ بچہ لے کے خوش ہو کے جا رہی تھی، تو راستے میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملے، تو چھوٹی رو پڑی کہ دیکھیں بچہ میرا ہے، اور یہ لے گئی، اور فیصلہ جو ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے فیصلہ کیا۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ کہتی میرا، یہ کہتی میرا ہے، تو کہتے چھری لے کے آؤ، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا تمہارا ایک ٹکڑا تمہارا، کس سے ختم، جھگڑا ہی ختم۔ تو بڑی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، چھوٹی نے کہا نہیں بچہ اس کا ہے، اس کے دو ٹکڑے نہ کرو بچہ اس کا ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچہ تمہارا ہے، بچہ اٹھا کے چھوٹے کو دیا، کیونکہ ماں کبھی بھی بچے کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہ حکمت تھی، اور بڑی کو کہا تم جھوٹ بولتی ہو۔ تو یہاں پر ظاہراً انہوں نے جو دیکھا اس کا فیصلہ کر دیا، باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیا غلطی کی نہیں، غلطی نہیں کی انہوں نے، ظاہراً جو دیکھا اس پہ فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھا دیا کہ حکمت عملی سے کس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ اس طریقے سے بیان کیا، اسے حل کیا۔ اور ایسے اور بھی قصہ ہے، بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں باغ فردوس میں، اور بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک عورت کو حمل تھا شہاب الدین سہروردی کی والدہ کو، اور حمل کے وقت وہ چاہتی تھی کہ بیٹا ہو، اور گئیں غوث کے گھر، غوث پاک کے گھر، عبد القادر جیلانی کے گھر، ان کو والد گھر میں نہیں تھا، خود گھر میں تھے، ان کو والد گھر میں تھا، تو یہ بیان کیا کہ میں بیٹا چاہتی ہوں۔ انہیں لوہے محفوظ میں جھانک کر دیکھا، لوہے محفوظ میں جھانک کر دیکھا غوث کے والد نے، اور دیکھا کہ لڑکی ہے لڑکا نہیں، اور فرمایا کہ میں نے لوہے محفوظ میں جھانک کر دیکھا، آپ کے لیے قسمت میں لڑکی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تو عورت اٹھی روتے ہوئے باہر نکلی، تو راستے میں غوث ملے۔ میں یہ قصے بیان کر رہا ہوں، ملتے جلتے قصے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت کو دیکھیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور یہ قصہ دیکھیں۔ تو باہر نکلتے ہی غوث پاک ملے، تو دریافت کیا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آئی تھی، تو آپ کے والد نے کہا کہ میرے صرف بیٹے پیدا ہو گئے، بیٹا پیدا نہیں، میرے قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں، کیونکہ جاؤ تیرے بیٹا ہوگا۔ چنانچہ وہ چلی گئی گھر میں بہت خوش کہ غوث کہے اور بات پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ برحال جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکی، اس لڑکی کو اٹھایا، روتے ہوئے گئی اور عرض کی غوث پاک کے حضور کہ دیکھیں آپ کہیں بیٹا اور بیٹی ہو، تعجب یہ تھا کہ جب آپ نے کہہ دیا تو بات کون سے کون کی ہو جاتی ہے نا، تو بیٹی کیسے پھر؟ تو کہا آئے مجھے دکھائیں، جب کپڑا اٹھا کے دیکھا تو انہوں نے صرف نگاہ ڈالی، دیکھا تو پھر کہا اب دیکھو، دیکھا تو وہ لڑکا تھا، صرف نگاہوں سے لڑکی لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میں اس پورے قسم میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا لوہے محفوظ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بند تھا، وہ نہیں جھانک سکتے تھے؟ کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لوہے محفوظ بند تھا، وہ نہیں جھانک سکتے تھے؟ کئی صدیوں بعد یہ اولیاء آتے ہیں اور یہ جھانکتے لوہے محفوظ میں؟ اگر لوہے محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بند تھا، ان کی نگاہ لوہے محفوظ پر نہیں تھی، ان کے بعد کون آ سکتے ہیں جن کی نگاہ لوہے محفوظ پہ ہے؟ انما تذکر اولو الالباب. اور پانچواں مسئلہ ہے حاضر ناظر کا مسئلہ. حاضر ناظر کا مطلب ہے حاضر یعنی حضرہ سے جو موجود ہو, ناظر جو دیکھ رہا ہو نظر سے, یعنی ہر وقت ہر آن میں ہر جگہ پہ موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیں یہ خاصیت کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر وقت ہر آن میں, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. کسی اور کے لیے صرف کرنا یہ شرک ہے. پھر اسماء و صفات بسم میں دیکھیں, میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كنت بجانب الغربی اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس وقت نہیں تھے بالجانب الغربی غربی جانب میں جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور تورات نازل فرمائی. وما كنت من الشاهدين, اور تم گواہوں میں سے بھی نہیں تھے. تو حاضر ناظر کہاں تھے؟ جب موجود ہی نہیں تھے اور آپ کی خبر کہاں سے ملی؟ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر بیان کی. کیونکہ مخالفین کہتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے, یعنی پیدا ہونے سے پہلے حاضر ناظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو موجود نہیں تھے جب میں نے تورات اتاری. اور آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَن تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اور اہل مدین کا جو قصہ بیان کیا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی نہیں تھے, نہ آپ کو اس کا علم تھا, تو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم عطا فرمایا. اسی طریقے سے قل انما انا بشر مثلکم, جو بشر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک وقت میں ہو سکتے ہیں. بشیرت کے یہ تقاضا ہے, اسے ایسے اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا, بشر مثلکم تمہاری طرح بشر ہو. فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, صرف یہ فرق ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں, یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہوں. اگر یہ فرق بھی ہوتا تو مثلکم کے بعد یہ بات ضرور بیان کر, انما یوحی الیہ وانا حاضر ناظر, جھگڑے ختم تھا ہمارا. لیکن جب ایک استثناء تھا بس, بشر مثلکم تمہاری طرح, فرق صرف ایک ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے میں نبی ہوں, اور تم پر وحی نازل ہوتی ہے تم نبی رسول نہیں ہو, ایک ہی فرق ہے. باقی بلند شان ہے وہ الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. اسے کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے. ہم بشریت کی بات کر رہے ہیں, بشریت کے تقاضے کی بات کر رہے ہیں کہ بھوک پیاس تکلیف شدت یہ بشریت کی صفات ہیں. اور بشر وہ ہے جو ایک وقت میں ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے, دوسری جگہ پر نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے اگر حاضر و ناظر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ایسے موڑ آئے جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, حاضر ناظر نہیں تھے, لیکن ان کو پریشانی ہوئی. قصۃ الافک میں دیکھیں آپ, سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی زنا کی. اگر حاضر ناظر ہوتے تو باتیں ختم تھیں, لیکن حاضر ناظر نہیں تھے اس لیے پورا ایک مہینہ پریشانی میں گزارا, ایک مہینہ پورا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا, تا قیامت پڑھتے رہیں گے, یہ عائشہ بری ہے. اسی طریقے سے جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے آپس میں, جنگ جمل جنگ صفین, ہزاروں صحابہ آپس میں لڑکے ان جنگوں میں شہید ہوئے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو آ کے آگاہ کر دیتے تم غلط کر رہے ہو, یہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. سب نے اجتہاد کیا, اجتہاد کی بنیاد پر آپس میں جنگ ہوئی. تو ان دلائل سے واضح ہوا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. اور اس کے آخری دن میں یہ بیان کرتا ہوں, آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, الحی القیوم, حی ہے ہمیشہ زندہ ہے, قیوم ہے ہر چیز تھامنے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, خاص صفت ہے. لا تأخذ سنة ولا نوم, اونگ بھی نہیں آتی اور سونا تو دور کی بات ہے. جو حاضر و ناظر ہے اسے اونگ آتی ہے نہیں آتی؟ نہیں آتی اونگ. جو حاضر ناظر اونگ کیسے, اونگ آ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, دنیا پلٹ بھی سکتی ہے, اس کا مطلب ہے حاضر ناظر کو اونگ کبھی نہیں آتی اور نہ کبھی سوتا ہے. یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ حی و قیوم کی صفات ہیں. جو حاضر ناظر مرتا ہے کبھی؟ کبھی مرتا نہیں ہے. وہ قائم ہے جب تک دنیا قائم ہے. یہ صفات کس کی ہیں؟ کیا آیت کرسی نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیا، اس نے شرک فی الاسماء صفات کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان معاملے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. اور اس کے لیے یہ کتابیں ہیں جو معتبر کتابیں ہیں احناف کے نزدیک. فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں کتاب ہے، اور یہ العقیدہ الطحاویہ، اس کے مصنف ابو جعفر الطحاوی، اور یہ اس کے شروع کے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ میرا اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کا عقیدہ ہے، یہ جس کتاب میں موجود ہے. اور میں ان دونوں کتابوں میں سے انشاءاللہ یہ عقیدہ بیان کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے ان عقائد کا رد کیا جو آج بریلویت میں موجود ہے. مدد و استعانت کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کے لیے درست نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے. کسی کے لیے درست نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے درست نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے. اور جس دعا کی اجازت ہے اور جس کا حکم ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قول میں بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ عَنْ أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورة الاعراف آیت نمبر 80. اور یہ امام صاحب فرماتے ہیں، واضح الفاظ ہیں، کہ مدد و استعانت صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، اور دعا پکار ہے، مدد و استعانت ہے، مگر اسی کے واسطے سے. یعنی اگر آپ یہ کہتے کہ نبی کے واسطے سے، مانگ اللہ تعالیٰ سے رہے لیکن نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے، اگر یہ الفاظ کہتے تو وہ فرما رہے کہ یہ جائز نہیں، یہ کہنے بھی جائز نہیں، تو براہ راست مانگنے کا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کبھی وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ من باب اولا ہے کہ وہ اس کا شدید رد کرتے ہیں کہ بحق فلان، یا نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے، دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ عقیدہ طحاوی میں بھی ہیں اور فقہ الاکبر میں بھی ہیں، اور در المختار، رد المختار میں بھی موجود ہیں یہ الفاظ. رد المختار شرح در المختار ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے حنفی کی، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. اور شرح عقیدہ طحاویہ میں اس کتاب میں فرماتے ہیں، مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں بحق فلان یا بحق انبیاء و رسل یا بحق بیت الحرام و مشعر حرام تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور مکروہ احناف کے نزدیک کراہت تحریمیہ. مکروہ دو قسم کے ہوتے ہیں احناف کے ہاں، ایک حرام اور ایک مکروہ عام. تو یہ مقصد حرام، یعنی حرام ہے، جائز نہیں کسی کے لیے تو اس طریقے سے سوال کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو غیر لوگ براہ راست پکارتے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر ظاہر وہ باب اولا، وہ جائز نہیں ہوگا. یہ تو تک یہ مسئلہ مدد و استعانت کا. باقی جو مسائل علم غیب ہے اور کن فیکون، حاضر و ناظر، بشر نور کا مسئلہ، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ہے. یہ ایک مسئلہ تھا مدد و استعانت کا، اس کا تعلق تھا عبادت سے، توحید عبادت سے. یہ جو مسئلہ ہے، باقی چار مسائل ہیں، ان کا تعلق ہے توحید اسماء و صفات سے، توحید ربوبیت سے. اب دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں، اور اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں، اور وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ صفات آپ بیان کریں، اور نہ ہی جائز ہے کسی کے لیے کہ مخلوق کی صفات کی مشابہت اللہ تعالیٰ سے دے، دونوں طریقے جائز نہیں. جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی، حاضر و ناظر، سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی اور کے لیے صرف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ فقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، اور عقیدہ طحاوی کے شرح میں فرماتے ہیں، اس کی صفات مخلوق کی صفات کے برخلاف ہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے جاننے کی طرح نہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے جاننے کی طرح نہیں. علم غیب، یعنی جو علم ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی علم ہے، اور یہاں پہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کا علم کی طرح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مخلوق دعویٰ کرتا ہے کہ میرا علم ویسے جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو اس نے شرک کے اسماء و صفات کیا. وہ قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے قدرت کی طرح نہیں، قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہاں پر کن فیکون، حاضر ناظر اور بشریت کا مسئلہ یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، بشر قدرت میں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اب انسان بھی قدرت رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بشر قدرت سے بالکل مختلف ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے قدرت اللہ تعالیٰ جیسی ہے، تو یہ شرک جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات بشر کی صفات جیسی بالکل ہرگز نہیں ہے. اور عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو بشر کے معنوں میں سے کسی معنی کے ساتھ متصف کیا اس نے کفر کیا. یہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں تشبیہ میں، وہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو بشر کے معنوں میں سے کسی معنی کے ساتھ متصف کیا اس نے کفر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو بشر کے معنی میں لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے، بشر کا بھی ہاتھ ہے صفات میں، کہ اللہ تعالیٰ کا بشر کے ہاتھ جیسا ہے، اس نے کفر کیا. آگے وہ بیان کرتے ہیں تشبیہ کے دو قسمیں ہیں، صفات میں تشبیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے بشر کا بھی ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اگر بشر کے ہاتھ جیسا ہے تو یہ تشبیہ خالق کی مخلوق کے ساتھ ہے. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا، اور ان کے نزدیک دونوں جائز نہیں، دونوں کفر. یاد رکھیں کہ مخلوق کو خالق سے کیسے تشبیہ دینا، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی صفات مخلوق کے لیے صرف کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے تو مخلوق بھی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے مخلوق بھی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک مخلوق بھی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بس کن فیکون مخلوق کے پاس بھی کن فیکون ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کتاب میں وہ واضح بیان کرتے کہ تشبیہ کے دو قسمیں ہیں. کیونکہ یہ کچھ شخصیاں نہ کہیں یہ تو وہ منع فرما رہے ہیں تشبیہ جو خالق کی مخلوق کے ساتھ ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ درست نہیں، یہ کفر ہے، کیونکہ وہ تو ویسے منکرین صفات ہیں. اشاعرہ جو ہیں اور حنفی جو آج موجود ہیں وہ اشاعرہ ہیں، وہ ویسے بھی یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں، صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بشر کے ہاتھ جیسا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی تو بشر کا ہاتھ بھی مخلوق کا ہاتھ بھی، تو دونوں برابر ہوئے، مشابہت ہوتی ہے. تو اس کے رد میں اچھی طرح آپ سمجھیں کہ مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے، بشر کے ساتھ مخلوق کے ساتھ، یا خالق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت، جیسے یہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے بھی تو مخلوق کا بھی ہے، تو دونوں برابر ہو گئے پھر، حالانکہ برابر نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے. اور دوسری جو تشبیہ ہے صفات میں وہ ہے مخلوق اور خالق کے ساتھ، جیسے عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات دے دی، مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے، پیدا کرنے والا بھی عیسیٰ ہے، حاجت روا بھی عیسیٰ ہے، اور دعا پکار بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے تھی مخلوق کو دے دی، اور یہ تشبیہ ہے مخلوق کی خالق کے ساتھ. اور علامہ ابن ابی العز جو اس عقیدہ کی شرح لکھتے ہیں، وہ بڑی پیاری بات یہاں پہ بیان کرتے ہیں. جو شخص ذوق سلیم اور صحیح شعور رکھتا ہے، وہ عام توحید کے استدلال میں نہ تو متکلمین کی اصطلاحات کا محتاج ہے، اور نہ اسے جدلیات کے انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ خطرہ ہے اگر کوئی شخص ان غلط راستوں پر چلتا ہے تو بجائے ایقان و اطمینان کے شکوک و شبہات کے عمیق گڑھے میں نہ گر پڑے، اور سیدھی راہ سے بھٹک کر پیچ در پیچ وادیوں میں حیران و سرگردان نہ پھرتا رہے. واضح الفاظ بیان کر کہ توحید کے معاملے میں کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہو؟ توحید کے معاملے تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں، کیوں لوگوں کی سنتے ہو؟ قرآن کو چھوڑتے ہو، صحیح حدیث کو چھوڑتے ہو، سلف صالحین کے راستے کو چھوڑتے ہو، اور متکلمین جو فلسفے والے لوگ ہیں، جو فلسفہ کا علم حاصل کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو، تم ان کی باتیں کو سنتے رہے تو پھر حیران ہو جاتے ہو کس کی سنے کس کی نہ سنے. تو اس حیران اور پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان کی باتوں کو چھوڑیں اور قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں. تو کیا امام ابو حنیفہ وہابی تھا؟ تو کہ یہ عقیدہ ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں شراط القحویہ میں وہ فرماتے ہیں, مکلف پر سب سے پہلا واجب توحید عبادت ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. یہ ان کا عقیدہ ہے. کیونکہ اکثر ساتھی مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, یہ تو وہابی کہتے ہیں. یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ یہ تقسیم اس زمانے کی ہے, یہ آج کے زمانے کے آج کے دور کی نہیں. امام حنیف کا نزدیک توحید کی تین قسمیں ہیں, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. وہ فرماتے ہیں جہم بن صفوان عیسائیوں سے بھی زیادہ برا ہے. جہم بن صفوان جو صفات کا منکر ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک جہم بن صفوان عیسائیوں سے بھی زیادہ برا نظریہ رکھتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو توحید الوہیت کے اقرار کے لیے مبعوث فرمایا, توحید ربوبیت کے لیے نہیں. یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, تاکہ لوگوں کو یہ بتاؤ ان کا پالنے والا ان کا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی رب ہے نہیں. یہ تو انسان فطرت سے جانتا ہے. کیوں مبعوث فرمایا؟ توحید الوہیت کے اقرار کے لیے. سفر نمبر میں بیان نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس سب لکھا ہوا ہے, لیکن شرح عقیدہ قحاویہ مشہور عقیدہ ہے. ابن ابی العز نے اس کی شرح کی اور ابن ابی العز بھی حنفی ہے. آگے فرماتے ہیں, توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے, اسی سے استعانت یعنی مدد طلب کی جائے, اسی کو ملجا و ماوا سمجھا جائے. چنانچہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توحید کو پھیلایا. یہاں پہ توحید عبادت کا لفظ بھی آیا, مدد و استعانت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. وہ فرماتے ہیں, عقل صریح بھی صرف ایک مشکل کشا اور صرف ایک مختار کل کو مانتا ہے. عقل صریح جو ہے, عقل سلیم. پھر عقلی دلیل بیان کی, دلیل التمانع ابن ابی العز نے. تو میں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ بار بار بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے شروع میں فرما دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے اور ان کے شاگردوں کا عقیدہ ہے. جو بھی عقیدہ یہاں پہ بیان ہوا یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہاں پہ دلیل التمانع کہ اس کائنات میں دو مشکل کشا ہو سکتے ہیں, دو حاجت روا ہو سکتے ہیں, دو خالق ہو سکتے ہیں, دو کن فیکن کے مالک ہو سکتے ہیں, وہ عقلی دلیل بیان کرتے ہیں, اس میں موجود ہے. اسے کہتے ہیں دلیل التمانع, یعنی دو ذاتیں ہیں, ایک چاہتا ہے کہ میں پیدا کروں زندگی دوں, دوسرا چاہتا ہے میں موت دوں. اب کس کی چلے گی؟ دونوں کی چلتی ہے, یعنی دونوں اپنا کام کر گزرتے ہیں تو یہ ناممکن ہے. زندگی بھی اور موت ایک وقت میں دونوں ناممکن ہے, یہ متواد ہے, ناممکن ہے, اور ناممکن کا وجود ہے ہی نہیں. دوسری حالت جو ہے وہ کہ دونوں کی نہ مانی جائے, یہ دونوں عاجز ہو جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ شاہ میں گستاخی ہے کہ دونوں عاجز کیسے ہیں, ایک زندگی دینا چاہتے وہ بھی عاجز ہے, ایک موت دینا چاہتے وہ بھی عاجز ہے, تو رب کیسے ہوا؟ پھر مشکل کچھ آیا, حاجت روا کیسے ہوا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری صورت ہے کہ ایک قادر ہو اور دوسرا عاجز ہو. اے زندگی والے والا زندگی دینے والا زندگی دے دے اس شخص کو اور موت دینے والا عاجز ہو جائے, تو جو قادر ہے وہ رب ہے اور جو عاجز ہے وہ رب نہیں, وہ مخلوق ہے. اسے کہتے ہیں دلیل التمانع. انہوں نے عقلی دلیل سے قرآن و حدیث کی دلیل بیان کرنے کے بعد یہ عقلی دلیل بیان کی ہے کہ دنیا میں ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے. شرک کی بنیادی وجہ اولیاء اور صالحین میں غلو کا نتیجہ تھا. یہ امام حنیفہ کا قول ہے, میرا نہیں. اس عقیدہ قحاویہ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے پانچ جو بت تھے وہ نیک اور صالح بزرگ تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے وہ بیان کی ابن ابی العز نے, شارح نے اس عقیدے کی جن شرح کی ہے. شرک فرشتوں اور جنوں کے ساتھ اندھی عقیدت کی وجہ سے پھیلا. آگے, مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو رب جانتے تھے لیکن واحد معبود نہ مانتے تھے. توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید عبادت پر بھی اقرار کرے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ وہابیوں کے ہیں کہ نہیں؟ جن کو جو وہابی کہتے ہیں یہ ان کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ یہ سب وہی الفاظ ہیں جو آج ہم اپنے علماء کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, یہ وہی چیزیں ہیں جو اس عقیدہ قحاویہ میں موجود ہیں. جو ذات خلق پر قادر نہیں وہ عاجز ہے, اور جو عاجز ہے وہ رب نہیں. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا. اور جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہی رب ہو سکتا ہے بس. مشکل کشا، حاجت روا، حاضر ناظر، کن فیکن، کبھی صرف صرف وہ مالک ہے. توحید اسماء و صفات کی حقیقت بیان ہم کر چکے ہیں پہلے. وحدت وجود کی سخت تردید کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جس نے یہ انکار کیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے. جس نے یہ کہا کہ اللہ ہم چلو عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا عرش آسمان پہ یا زمین پہ ہے، وہ فرماتے وہ بھی کافر ہے. یہ امام ابو حنیفہ صحیح سند کے ساتھ اس میں موجود ہے یہ کلام. جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفات کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والا بھی کافر ہے. میرا خیال ہے اب میری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. میں چند باتیں، تین چار باتوں میں صرف قرآن کی آیات ہیں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور نصیحت میں یہ بات بیان کرنا چاہوں، اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. اور عقل والے، اچھی عقل والے اور اچھے دل والے میرے خیال ہے اس بات کو سمجھ چکے ہیں. میں چند آیات پڑھ کے سناتا ہوں اور کوشش کروں گا، تبصرہ نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. سورۃ حدید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل موم ہو جائیں اور خشوع خضوع میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور جو حق ہم نے نازل کیا اس کو سمجھ لیں، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا. قرآن و حدیث کی آیتیں پڑھ کے سنا چکے ہیں. امام ابو حنیفہ جو آپ کا امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، ان کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں، ان کا عقیدہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ راہ راست کو اپنا لو، پھر کب وقت آئے گا؟ یاد رکھے زندگی کا صرف ایک چانس ہے، ایک دفعہ ملتی ہے، دوسرا چانس زندگی کا نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آج ابھی توبہ کر لیں یا اسی عقائد پر آپ کی موت ہو جائے. یاد رکھیں جواب اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ جو قیامت کے دن یہ حسرت کریں اور یہ کہیں قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما تركت، کہ اے میرے رب مجھے صرف ایک چانس دے دیجئے، میں واپس جاتا ہوں دنیا میں اور جو کچھ میں نے بگاڑا ہے اسے ٹھیک کر کے آتا ہوں. یہ تجھ سے وعدہ ہے میرے رب، مجھے ایک چانس دے دے، جو میں نے بگاڑا تھا وہ سب کچھ ٹھیک کر کے آؤں گا. جواب کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں. بس جو میں نے آپ کو 60 سال زندگی، 70 سال جتنی بھی زندگی دی، اس وقت کہاں تھے تم؟ تمہاری عقل کہاں تھی؟ میں نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا انما يتذكر اولو الالباب فاعتبروا يا اولي الابصار، اس وقت کہاں تھے تم؟ اس کان سے سنتے تھے اور اس کان سے نکال دیتے تھے. تو یاد رکھیں وہ دن آنے والا ہے جس دن میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اس دن میں نہ یہ مال ہوگا، نہ یہ اولاد ہوگی، نہ یہ دوست و احباب ہوں گے، نہ یہ اولیاء ہوں گے، نہ یہ دوست ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کون آپ کو فائدہ دے گا وہاں پہ؟ کیا چیز آپ کے لیے نفع کے باعث ہوگی؟ الا من اتى الله بقلب سليم. یہاں پر بھی لا نفی کے لیے الا استثناء، یعنی تخصیص ہے. یہ ایک خاص چیز ہے جو آپ کو وہاں پر فائدہ دے گی، اور کچھ نہیں، نہ مال و دولت، نہ بیوی بچے، نہ دوست و احباب، نہ آپ کے اولیاء، نہ بزرگ، کوئی بھی نہیں. جو آپ کو فائدہ وہاں پہ دے گا الا من اتى الله بقلب سليم، جو شخص اچھا دل لے کے آئے، ایمان سے بھرا ہوا دل، توحید کے نور سے تر دل جو لے کے آئے، تو وہ شخص وہاں پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کامیابی نہیں کسی کے لیے. اور آج وقت ہے اس دل سے باطل عقائد نکال کے، گندگی کو نکال کے، کالک کو نکال کے، ایمان کے نور سے بھر کے اسے قلب سلیم بنا سکتے ہو. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 167 میں اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ اکبر. جس دن بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں ان کی اتباع کی، ہم تو بری ہیں، ہم نے کب کہا تھا ہماری پیروی کریں؟ ہم نے کب کہا تھا ہماری بات سنیں؟ تم لوگ سنتے رہے، اپنی حوالات کی پیروی کرتے رہے، تم جانو اور تمہارا عقیدہ جانے، ہم تم سے بری ہیں. وراء العذاب، اور لوگوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جہنم کھولے مارتے ہوئے سامنے آئے گی، 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم نہ ہوتا اس دن تو اپنے لپیٹ میں سب کو دے دیتے، 70,000 لگام پر، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ۔ حساب کرنے والے حساب کریں، اور فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، طاقتور مخلوق، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارہ ہوتا ہے اور وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن جہنم کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ 70,000 لگام پر 70,000 فرشتہ بھی مشکل سے اس جہنم کو اپنے قابو میں لیتے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو جہنم کو اپنے سامنے، وتقطعت بهم الاسباب، اب سب سبب ٹوٹ گئے، سب راستے بند ہو گئے، کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ وقال الذين اتبعوا، اور جن لوگوں نے اتباع کی انہوں نے کہا، لو ان لنا کرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیجئے بس، ہم بھی ان سے بری ہوتے ہیں جیسے آج یہ لوگ ہم سے بری ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک موقع دیجئے، دنیا میں بھیجے ہمیں ان کو بھی، ہمیں بھی دنیا میں جا کے ان سے بری ہوتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں ساری زندگی، ہمیں کیا پتا تھا، فَلَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُمْ، جیسے آج ہی ہم سے بری ہو رہے ہیں، ہمیں ایک موقع دیجیے، ہم ان سے بری ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اس دن ان کا اعمال دکھائے گا، دیکھو تم لوگوں نے کس وقت شرک کیا، کس وقت کفر کیا، کس وقت بدعت کی، ان کی آنکھوں کے سامنے سب مناظر آ جائیں گے۔ کیوں؟ حسرتیں ہی حسرتیں، ان کی حسرت کو اور بڑھانے کے لیے، ان کے عذاب کو اور زیادہ کرنے کے لیے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، جہنم سے کبھی نہیں نکلنے والے۔ اور کہیں یاد رکھیں، تم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آیتیں اس طریقے سے ہیں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے انگلے چبا ڈالیں گے۔ ایک انسان جب حسرت میں ہوتا ہے تو انگلی کو چباتا ہے، انسان کی عادت ہے، فطرت ہے۔ یعض الظالم علی یدی، ایک انگلی نہیں، دو نہیں، دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کے چبا ڈالے گا حسرت کے مارے ہوئے، حسرت سے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ کاش میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہوں، کاش۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
اے میری حسرت، اے میری ہلاکت، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ خلیل دوستی کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، اور خلیل اس محبوب کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کو بھر دے، یعنی اس کے بعد دل میں کسی اور کی جگہ نہ رہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں، صرف ایک ہی محبت بھر گئی۔ اور اس ایک محبت کی وجہ سے اندھی تقلید کرتے کرتے ہم اس وقت ہمارا یہ انجام ہو رہا ہے۔
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
بے شک تحقیق اس نے مجھے ذکر سے، حق سے، قرآن سے، صحیح حدیث سے گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ یہ ذکر مجھ تک پہنچا ہے، قرآن مجھ تک پہنچا ہے، صحیح حدیث مجھ تک پہنچی ہے، لیکن اس خلیل کی وجہ سے، ان گمراہ کی وجہ سے میں بھی گمراہ ہوا۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا،
اور شیطان انسان کے لیے خذول تھا، حسرت حسرت میں ڈالنے والے یہ شیطان ہی تھا جس کی پیروی میں کرتا رہا۔ اور پھر ان آیتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رب، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو اتخذ هذا القرآن مهجورا، حجر کر دیا۔ حجر کہتے ہیں قطع کلامی کرنے کو، اس قرآن سے مقاطعت کر لی، اس قرآن سے دور رہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ ان آیات، عظیم آیات سورۃ فرقان آیت نمبر 27 سے 30 تک، کہیں یہ آیات ہمارے لیے نہ ہو. ہم دیکھیں ہمارا کیا عقیدہ ہے آج, کہیں وہ حسرت کا دن نہ آ جائے. یاد رکھیں موت پوچھ کے نہیں آتی, دستک نہیں دے دروازے کو, ابھی دستک ہم سب پریشان, کوئی آ گیا نہیں, یاد رکھیں. علم بھی نہیں ہوگا, اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کے لے جاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. اللہ کی قسم, نہ کوئی بادشاہ بچ سکا نہ بچ سکے گا, نہ کوئی عام انسان بچ سکا اور نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ بچ سکتا ہے. ایک وقت آئے گا, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
عزر عزر کیا ہم جائز ہے کہنا کہ اللہ حاضر حاضر؟
نہیں, حاضر و ناظر کا جو لفظ ہے یاد رکھیے, یہ محدث لفظ ہے کہ حاضر ہے اور ناظر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس مفہوم سے استعمال کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ حاضر کا لفظ ہے حوارہ سے, اور حاضر وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے, اور لوگوں کے غلط خیال یہ ہے کہ موجود مطلب یہ کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء و صفات ہیں وہ توقیفی ہیں, یعنی جس کی دلیل آئی ہے وہ نام اور صفت ثابت کریں گے, جس کی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت نہیں کریں گے. اب الحاضر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, کوئی ہے دلیل اس کی؟ الحاضر نہیں ہے. الناظر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, البصیر ہے, السمیع ہے, بصیر تو ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن الناظر اس وقت میرے علم نہیں کہ ناظر اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو حاضر ناظر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, ہاں ٹھیک ہے, چلیں جب تک وقت ہے. مبارک جگہ کس لیے ہے؟ حرم کی برکت کس میں ہے؟ عبادت میں ہے, اور برکت بھی عبادت ہے, اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی. یعنی حرم ہے, اگر حرم کی دیواروں کو آپ ہاتھ لگا کے چومیں کیا برکت ہے اس میں؟ کیوں؟ دلیل نہیں ہے, تو اس لیے اس کی دلیل بھی نہیں ہے. ہاں
اس طریقے سے
دعا کرنا, دعا اللہ تعالیٰ سے کرے براہ راست, ہاں دعا کرے. کیسا
جیسا کہنا ہے کہ اللہ میں حرم میں موجود ہوں, اس حرم کے برکت سے یا اس حرم کے واسطے میری مشکل دور کر دوں, اس طریقے سے.
دیکھیں کسی کا واسطہ دینے کے لیے دلیل ہونی چاہیے,
حرم کا واسطہ
کسی کا کوئی, اگر حرم اچھی جگہ ہے تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں ہیں؟ کس کا درجہ بلند ہے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے صدقے, تو حرم کے صدقے کیسے ہو سکتا ہے جائز؟ کلیہ ایک ہی ہے, بات ایک ہی ہے, قائد ایک ہی ہے, دلیل ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آج ہم بھی تیار ہیں یہ الفاظ کہنے کے لیے. جب دلیل نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے, بدعت ہے. مبارک ہونا اور قبول ہو, جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. قبولیت کی وقت بھی ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے, اور جگہ میں سے جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مساجد ہیں, حرم ہیں, یہ بابرکت جگہ ہیں, اور اس میں جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں آپ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. دعا عبادت ہے, عبادت کا ثواب دعا کا ثواب بڑھ جاتا ہے, یعنی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور خاص اوقات ہیں قبولیت کے, رات کا آخری پہر ہے قبولیت کا وقت ہے, اذان اور اقامت کے درمیان میں قبولیت کا وقت ہے, سجدے میں قبولیت کا وقت ہے. تو یہ جو اوقات اور جگہ ہیں یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, یہ درست ہے.
سر یہ آپ نے کہا تھا کہ دلیل میں جو عقیدہ ہے غیب کے بارے میں, آپ نے کیا فرمایا تھا؟
آپ پیچھے درس میں نہیں تھے شاید, پچھلے درس میں تھے آپ, تو آپ کو کیسٹ دے دینا وہ سننے کے, پورا میں عقیدہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ عقیدہ یہ ہے علم غیب کے مسئلے میں کہ علم ما کان وما یکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، سب جانتے ہیں.
جو آپ نے دو قسمیں بتائیں،
علم غیب مطلق، علم غیب نسبی. علم غیب مطلق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. غیب مطلق جانتے ہیں جی ہاں. نسبی تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ نے جو سنا ہے بریلوی کو چھوڑے، میں یہ ملفوظات رکھی ہے پچھلے درس میں، اسی ملفوظات سے ہی میں نے بیان کیا تھا، پڑھ پڑھ کے میں سنایا تھا. امیر رضا خان بریلوی نے کس طریقے سے عقیدہ بیان کیا ہے کہ علم غیب مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم، جو ہونے والے اس کا بھی علم، اور جو پانچ علم غیب کی جو چابیاں ہیں یہ مطلق میں سے نسبی میں سے ہیں، کہ قیامت کب آئے گی، یہ کون سا علم ہے؟ ہاں مطلق میں سے علم غیب. نہیں نہیں، یہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے، کن فیکن علم غیب کی بات ہو رہی ہے. قیامت کب آئے گی، کوئی شخص کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ علم غیب مطلق ہے یا نسبی ہے؟ مفاتیح الغیب جو پانچ ہیں وہ کون سے ہیں، یہ مطلق میں سے یا نسبی میں سے ہیں؟ کون سا علم غیب ہے؟
اللہ پاک کی طرف سے عطا کرتا ہے.
یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، علم غیب نسبی اور مطلق، اس پہ بات ہو رہی ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب ہے نہیں، نسبی وہ نہیں ہوتا. نسبی کا مطلب ہے کہ پورا نہیں ہے لیکن نسبت سے کچھ معلوم ہے، سارا نہیں. مناسبت کے وقت کی، مناسبت کے وقت کے ذریعے سے اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ علم دیا ہے. مطلق ہوتا ہے سارا کا سارا علم، یہ مطلق ہوتا ہے. اب قیامت کب ہوگی، میرا ایک سوال ہے بس، قیامت کب ہوگی، یہ علم مطلق ہے یا نسبی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عطا فرمائے کہ نہیں؟
احادیث سے تو یعنی یہ ہے کہ تو اس کی نشانیاں بتا دی.
نہیں نشانی سوال یہ ہے، علم غیب قیامت کب آئے گی، اشارات کی نہیں، نشانوں کی بات نہیں ہو رہی، کب آئے گی، کب آئے گی، یہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا، آج پڑھ کے سنائیں. قل انما علم عند اللہ، قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انما، اچھا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، اب پوچھنے والا آسمان کا بہترین فرشتہ اور یہ سوال کیا جا رہا ہے زمین کا بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے، جسے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس معاملے میں. یعنی اے جبریل، تجھے بھی علم نہیں ہے اور مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو بریلوی صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ بھی علم ہے، اور جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے یہ بھی علم ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اولیاء کو بھی، پوری کائنات کو اسے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غوث میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اب نبی کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی، یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ علم غیب نسبی ہے، مطلق نہیں ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے وہ علم موجود ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں. جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے ہمارے نزدیک. یہ کس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب نہیں آتی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وحی غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن سارا کا سارا علم غیب، مطلق علم غیب، جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، جو اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، صفت الکمال ہے اللہ تعالیٰ کی.
تم
مثلیت ختم ہوگی کہ نہیں؟ مثلیت ختم ہوگی کہ نہیں؟ مثل ہے لیکن وحی نازل ہوتی ہے.
یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری مثل ہے، ہم جیسے بشر ہیں.
یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ ہمارے جیسے بشر ہیں، یعنی بشریت کے تقاضے میں نے بیان کیا ہے، بھوک لگنا، پیاس لگنا، مصیبت کا سامنا کرنا، مشکل پریشانی، یہ ان تقاضوں میں بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہے؟ کسی مسلمان نے آج تک کہا؟ ہمارے عالم سے ایک قول دکھا دیں کہ وہ نبی نہیں، ان کو وہی نازل نہیں ہوتی. کس نے کہا؟ ہمارے سے وہ کافر ہے جو شخص یہ کہتا ہے. انما قل انما انا بشر مثلکم انما یوحى الی، بس سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر بشر ہیں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. میں نے شان کی بات، درجے کی بات میں نے بیان کر دی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے برابر ہیں، دراصل سے خارج ہوں. کس نے کہا ہم نبی کے برابر ہیں؟ ہماری کیا ضرورت ہے وہ کون سے انسان ہے جو نبی کے برابری کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام محمود، میں نے بتایا ابھی سنا نہیں آپ نے، جو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ عطا فرمائی ہے کوئی مخلوق اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا، ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا. باقی بشر تمہارے بشر، باقی آپ کا کہنا کہ میں شعر ہوں، کہ آپ شعر کی مثل بن گئے یا شعر کی مثل ہوں، اسے کہتے ہیں مجاز. اور عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہو اسے حقیقت پہ لیا جاتا ہے سب سے پہلے، اگر حقیقت متعذر ہو جائے ناممکن ہو پھر مجاز کی طرف آتے ہیں. اب نبی اسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل انما، قل اپنی زبان ہی، تاکہ کوئی اور نہ کہے، کسی کو یہ گمان نہ کہ کہنے والا فرشتہ ہے یا کہنے والا کوئی اور ذات ہے. قل اپنی زبان سے، کیونکہ اختلاف بھی آپ ہی کے معاملے میں ہو رہا ہے. حکمت دیکھیں اس آیت کریمہ کی، قل آپ فرما دیجئے، انما صرف اور صرف تخصیص کے ساتھ، انا میں، کوئی اور نہیں، ذہن کہیں اور نہ جائے، کہ سننے والا پڑھنے والا کا ذہن اسی معاملے میں ہو. بشرون بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، اور اس مثلیت کو تاکہ ذہن نہ جائے کہ ہر چیز میں تمہاری طرح ہوں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے والا یہ بھی کہے گا بھائی آپ تو وہی نازل ہوتی ہے، ہم تو وہی نازل، ہم کیسے مثل ہیں، ہم برابر تو نہیں ہیں. تو دیکھیں ایک ایک بات کے ایک ایک لفظ کا معنی ہے، مثلکم انما یوحی الیہ، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے. تو یہاں پر مثلیت جو ہے ممکن ہی یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے، اس لیے ہم اس کو حقیقت پہ لیں گے مجاز پہ نہیں. لیکن میں شعر جیسا ہوں، یہاں پر حقیقت ممکن ہے؟ کیا تم وہی شعر ہو جو جانور ہے جو گوشت نوچتا رہتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شعر نہیں، لیکن شعر کی طرح بہادر ضرور ہو. یہاں پر مجاز لیا گیا ہے، وہاں پر حقیقت پہ ہم لفظ لیں گے، کیونکہ حقیقت متعذر نہیں ہے، مثلکم متعذر نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ بشر ہوں اور بشر تمہاری طرح ہوں، جو فرق ہے وہ الگ ہے، وہ وہی نازل ہوتی ہے، اس اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ قرآن مجید جو کس کی کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، کس کی کلام ہے؟ کسی کو شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے؟ جس کو یہ شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے تو وہ کافر ہے. اب جانتے ہیں یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جہاں پر قل کا لفظ آیا وہ بھی اللہ کے کلام ہے، جہاں پر قل کا لفظ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، جتنی بھی امت، شیعہ بھی ہیں. شیعہ اگرچہ الگ بات ہے، وہ تقیہ پہ آ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ حقیقت ہے اس قرآن کو نہیں مانتے وہ، لیکن جتنی بھی امت اہل سنت و جماعت ہے، جتنے بھی گروہ موجود ہیں، وہ سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس میں موجود ہیں. یہ تو رحمک اللہ، یہ تو میرا خیال کہنے والا کوئی جاہل بھی نہیں ہوگا، جاہل سے بھی گئے گزرا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قل کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے آپ کہہ دیجئے، میں نہیں کہتا کہ نبی بشر ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یا قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نہ چاہتا ہو اور اپنے نبی سے کہلوایا ہو؟ انما الہکم الہ واحد،
اگر اس میں لیا جائے گا تو پھر الہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا، وہ بھی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الہ ہوگا. جواب صحیح،
جواب دیکھیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ قرآن پورا اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اب جواب دیسے بھی جانا چاہیے، جواب تو بہت موجود ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن پورا اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، کس کو شک ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں شک کہ اللہ تعالیٰ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی موجود ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. بھائی آیتیں تو بہت ہیں، میں نے لکھی ہوئی ہیں، وقت کی وجہ سے میں نے بیان نہیں کی. تو ہاں، تو بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی آیت کافی تھی، یہ ایک جو آیت ہے والا یہی کافی ہے، باقی آیت کی ضرورت کیا ہے؟ باقی تو قرآن جی تو بھرا ہوا ہے بشریت کے مسئلے، قرآن جی کھول کھول کے بیان. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ توحید کے مسائل اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں، اور سننے والا ایک دفعہ سن لے کافی اس کے لیے، جس کو عربی آتی ہے نا عربی، وہ ایک دفعہ سن لے کافی اس کے. اسے ایک قصہ بھی ہے بہت پیارا، ایک عربی جا رہا تھا، عربی بدو کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو بالکل، گزر رہا تھا، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. تو وہ رک گیا، بکرے اس کی چلی گئی، وہ رک گیا، واپس آیا اور کہا پھر سے پڑھو، تم نے کیا پڑھا؟ پھر آیت پڑھی کہ چور کی سزا کی جو آیت ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سنك أنه یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پڑھو. اب اس شخص کو پریشانی ہوئی کہ یہ ہے بھی ان پڑھ, بکری چرانے والا ہے اور میں عالم ہوں, مجھے بار بار کہہ رہے پڑھو. پھر آیت پڑھی, پھر اسے پتہ چلا میں غلطی کر رہا ہوں. آخر میں پڑھا واللہ عزیز حکیم, پھر اس نے کہا یہ سچ ہے, اب تم ٹھیک کہہ رہے نا. پھر سوال کیا یہ کہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کے کلام پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, پھر پڑھو. جب تیسری مرتبہ درست کیا الفاظ کو, غفور رحیم کی جگہ عزیز الحکیم پڑھا جو آیت صحیح آیت ہے, اس نے کہا اب درست پڑھا تم نے, عز فحکم فقطع. اگر غفور رحیم ہوتا تو کبھی ہاتھ نہ کاٹتا, حکمت والا ہے, عزت طاقت والا تو ہاتھ کاٹا ہے. تو عربی زبان سمجھنے والے دین کو صرف زبان سے سمجھتے ہیں, ان کو ہمارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ ہم آئے ان کو بیان کریں. جب توحید کا معاملہ آیا تو سب نے سمجھ لیا, ابو جہل ابو لہب نے سب نے سمجھ, اس نے جنگ کی تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے, جو اعراب تھے جو بدو تھے وہ سب اچھی طریقے سمجھ لیتے تھے. آج جب ہم لوگ دنیا میں پڑ گئے تو آج عربی بھی عربیت سے دور ہو گئے. عربی میں کوئی عربی نہیں آتی بیچاروں کو, تفسیر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں. آج ضرورت پڑ گئی ہمیں, ورنہ کل کے دور میں ضرورت نہیں تھی. لفظ کو سمجھا جب ضرورت ہوتی, مشکل ہوتی تب جا کے علماء سے پوچھتے, عام الفاظ کے لیے وہ سمجھ لیتے تھے. اور توحید کا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بڑے پیارے انداز میں آسان طریقے سے بیان کیا ہے, اور مختلف انداز سے, ایک انداز سے نہیں, کبھی قصے کی صورت میں, کبھی جنت اور دوزخ کے قصہ بیان کر کے, حالات بیان کر کے, کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قصے بیان کر کے, کبھی صیغۃ الامر سے یہ کرو, کبھی صیغۃ النہی سے یہ نہ کرو. یعنی جتنے بھی ممکن الفاظ موجود ہیں ایک مسئلے کو کھول کھول بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امام ابو جعفر الطحاوی کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. ابو جعفر الطحاوی جو مصنف ہیں 321 ہجری, اور فقہ کے سب سے پہلی کتاب جو ہے کب لکھی گئی؟ سن 428 ہجری میں, اور دوری. تو فقہ کی کتاب, دوسری بات یہ کہ فقہ کتاب بعد میں آئی, دوسری بات یہ سند سے ثابت ہے, فقہ سند سے ثابت نہیں ہے. اور میری گزارش یہ ہے ساتھیوں سے, ابھی ریکارڈ بھی ختم ہو گئی ہے, میں یہ کہنے والا تھا, کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم دیکھیں جواب کے لیے, کیونکہ عوام الناس بیچارے جائیں گے. اور میں نے بھی کہا تھا پچھلے درس میں, سب کو حق ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے عالم کے پاس جاؤ اور ہماری گزارشات سامنے رکھو اور پوچھو جا کے, آپ کا حق ہے یہ, ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے کسی پر, جا کے پوچھو یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے عقیدہ کے بارے میں, اس کا کوئی جواب ہے کیا جواب ہے؟ لیکن یاد رکھیں, اب ذہن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جواب ان کے پاس ہے, جواب تو سب کے پاس ہے. میں بتاؤں جو کیسا جواب ہے. ایک شخص نے پاکستان میں کئی سال پہلے 100 بچے کو قتل کر کے تیزاب میں ڈال دیا, سنا ہے سب نے؟ آپ جانتے ہیں, نام بھی جانتے ہیں, میں جو نام نہیں آتا تھا الحمد للہ, آپ نام جانتے ہیں. اس شخص کا انٹرویو لیا گیا اور اسے پوچھ گئے تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں اس کے پاس بھی جواب تھا, 100 بچے کو قتل کر کے تیزاب میں ڈال کے ان کو آٹے کی طرح کر دیا, بالکل کوئی ہڈی پسل کچھ نہیں بچی. جو سوال کیا گیا اسے, اس جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں اس دنیا میں, بچوں کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا, بچے بےچارے اس دنیا میں سب سے کمزور ترین اور پریشان لوگ تھے, تو میں نے انہیں اس دنیا کے عذاب سے چھٹکارا دینا چاہا, میں نے قتل کر دیا ان کو. یہ جواب تھا. تو جواب تو لوگوں کے پاس موجود ہے, یاد رکھیں, لیکن حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, یہ بات قرآن سے اور صحیح حدیث سے, صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سے یہ بات آپ کو بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جواب تو آپ کو ملے گا. کیا جواب ہوگا جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں؟ بھائی امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم فقہ میں تقلید کرتے, عقیدے میں تقلید نہیں کرتے کسی کے, اور یہ جھوٹ ہے معذرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اصول میں عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے تو آپ نے اصول میں تقلید کسی اور کی ہے, جانتے کس کی ہے؟ ابو الحسن اشعری کی ہے, وہ مسعود ماتوریدی کی ہے, وہ خود مانتے ہیں اس چیز کی. جب تقلید اب عقیدے میں نہیں کرتے تو پھر ان کی بھی نہ کریں, لیکن وہاں پہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط تھا, نعوذ باللہ گندا عقیدہ تھا, جو آپ نے فقہ تو لے لی اور عقیدے کو چھوڑ دے, کسی اور کے تیسرے شخص سے جا کے عقیدہ لیا, کیوں عقیدہ چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ یہ جو باتیں میں نے آج بیان کی ہیں یہ اس عقیدے میں موجود ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقائد وہابیوں کے ہیں بس، جب امام ابو حنیفہ کی یہی عقیدہ ہے، وہابی کہتے تو کافر ہیں، وہ کہ انہیں بقول کافر ہیں، وہ کیا کافر کسی کافر کے فقہ پر عمل کر سکتے ہیں آپ؟ کسی کے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کی فقہ درست ہو سکتی ہے؟ ایک عقلی بات ہے، انما تذکر اولو الالباب. آج عقل سلیم موجود ہے اور آپ قلب بھی موجود ہے، آج سوچ سکتے ہیں آپ. تو جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اپنے عقیدہ یاد رکھے، عقیدہ کو ایسے نہیں چھوڑا کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہرگز نہیں. عقیدہ کو اس لیے چھوڑا کہ یہ عقیدہ ان کے نزدیک درست نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. جب یہ عقیدہ باطل ہے تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، فقہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور دین کے مسائل میں سے سب سے زیادہ درجہ بلند کس مسئلے کا ہے؟ عقیدہ کے مسائل کا ہے یا عبادات و فقہ کے مسائل کا ہے؟ کس کا ہے؟ عقائد کے مسائل. اور کس مسلمان کے اس پہ اختلاف نہیں؟ عقائد کے مسائل سب سے پہلا نمبر رکھتے ہیں، توحید اور ایمان کے مسائل سب سے پہلا نمبر رکھتے ہیں، بعد میں عبادات. اس لیے ارکان اسلام کیا ہے؟ پانچ ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عقائد ہیں. پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. تو یہ ترتیب اس حدیث میں موجود ہے، سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر عبادات اور فقہ ہے. جب عقیدہ درست نہیں تھا تو فقہ درست تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں عقیدہ درست نہیں تھا تو پھر یہ بھی مانو فقہ درست نہیں ہے، پھر آپ حنفی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے آپ یہ ماننا پڑے گا کہ عقیدہ درست تھا، اور اگر عقیدہ درست تھا تو اس عقیدہ کو اپنا لو. ہماری صرف یہ گزارش ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہم نے میں نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، میں نے کسی کو نہیں بلایا کہ تم میرے رضوان برے کی تعلیمات کو چھوڑ کے بن باز کی تعلیمات کو اپنا لو. ہم نے کبھی اس کی دعوت نہیں دی، ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا جو باطل عقائد موجود ہیں ان کو چھوڑو، اور قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو سلف صالحین کے مفہوم سے. ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ سلف صالحین میں سے. اور مزے کی بات آخر میں یہ بتاؤں کہ ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے عقیدے سے توبہ کر چکے تھے. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں لے کے اس لیے نہیں ہوں کہ وقت کی وجہ سے، ورنہ ان کا عقیدہ آج میں یہاں پہ بیان کرتا. ابو حسن اشعری جو حناف حضرات یہ کہتے کہ ہم فروع میں اصول میں ہم اشعری ہیں، تو امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس عقیدے سے دستبردار ہو چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں. ان کی کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ، میرے پاس موجود ہے، اور اس میں انہوں نے بھی واضح الفاظ میں لکھا ہے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ گمراہ ہے، وہ باطل عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور ایسے عقائد موجود ہیں ان کی کتاب میں. لیکن ظلم دیکھیں، ان نے توبہ کے اپنے عقیدے سے، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے عقیدے کو پھر لے لیا، اور یہ کہا کہ وہ پاگل ہو گیا. ایک شخص توبہ کرتے ہوئے پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. تو حق بات یہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ اشعری ہے اور نہ حنفی ہے، کیا ہے؟ صوفی ہے. صوفیت میں پہلے درس میں بیان کی تھی صوفیت کیا ہے، اور کس طریقے سے اس امت میں آئی، اور آہستہ آہستہ آج لوگوں کے خون میں دوڑنا شروع کر دیا. لوگوں کے خون میں دوڑتی ہے یہ صوفیت، لوگوں کو علم بھی نہیں بیچاروں کو. میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، عوام الناس بیچارے ہیں، ان کو پتہ نہیں، نہ وہ کس چیز کا علم ہے، نہ وہ کوئی چیز جانتے ہیں. جمعہ کا خطبہ سنتے وہی علماء، 20 سال سے وہی علم خطبہ دے رہا ہے، اس نے وہی مشکل کشی، وہی حاجت روی، کبھی نبی کے لیے، کبھی ولی کے لیے، کبھی فرشتے کے لیے، بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہماری یہ جو دعوت ہے یہ غور و فکر کی دعوت ہے، غور و فکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں تڑپ ہے قیامت کے دن، جس کا آپ نے سامنا کرنا ہے، صرف اسی ذات کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے لوگوں کو اس دعوت کی طرف بلایا ہے، اور غور و فکر کی ایک گزارش کی ہے. غور و فکر کریں، فاعتبر یا اولی الابصار، انما تذکر اولی الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.